السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور طالبان کے سیاسی مذاکرات کار ہمسایہ ملک پاکستان پہنچ گئے ہیں، جو واشنگٹن اور باغی گروپ کے درمیان امن بات چیت کی نئی کوششوں کا حصہ ہے. افغانستان کے صدر دفتر نے سفیر زلمے خلیل زاد اور طالبان کے اسلام آباد کے دورے کا حوالہ دیے بغیر کہا ہے کہ اگر افغان حکومت کی تائید حاصل نہ ہوئی تو کوئی بھی افغان امن عمل قائم نہیں ہو سکتا. اور ادھر افغانستان کے کپیزہ صوبے کے نجراب ضلع میں ایک بم دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کے ایک مقدمے میں آئی ایس آئی کے سربراہ سمیت 2 محکموں کے اعلی حکام کو طلب کر لیا ہے. پنجاب پولیس نے چونیا میں قتل بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کیس میں ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. خیبر پختونخوا میں قائم سرکاری ہسپتالوں اور محکمہ صحت کے اداروں سے وابستہ ڈاکٹروں اور دیگر ملازمین کی حکومت کے نئے نظام لانے کے خلاف ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. جموں کشمیر انتظامیہ نے تقریباً 2 ماہ بعد جموں کے تمام سیاستدانوں کو رہا کر کے ان پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں. بھارتی کشمیر میں مواصلات پر بندش اور کرفیو جیسی صورتحال پر امریکی کانگریس کی بعض خواتین نے ٹویٹر پر پیغاموں میں تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ، حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی ہے. امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات بحال کرنے سے چند روز قبل شمالی کوریا نے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے. اور عراقی حکومت نے کہا ہے کہ منگل کے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 1 شخص ہلاک جبکہ 200 زخمی ہو گئے ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مواخذے کی تحقیقات کو اپنے خلاف بغاوت قرار دیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور طالبان کے سیاسی مذاکرات کار ہمسایہ ملک پاکستان پہنچ گئے ہیں، جو واشنگٹن اور باغی گروپ کے درمیان امن بات چیت کی نئی کوششوں کا حصہ ہے. طالبان کا وفد بدھ کے صبح پاکستان پہنچا، جبکہ خلیل زاد کی ٹیم چند گھنٹے پہلے اسلام آباد پہنچی تھی. دونوں ٹیمیں کئی روز تک پاکستان میں قیام کریں گی، جبکہ دونوں وفود اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وہ میزبان حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے 11 رکنی وفد کی امریکی وفد سے براہ راست بات چیت ہو جائے. اور افغانستان کے صدر دفتر نے سفیر زلمے خلیل زاد اور طالبان کے اسلام آباد کے دورے کا حوالہ دیے بغیر کہا ہے کہ اگر افغان حکومت کی تائید حاصل نہ ہوئی تو کوئی بھی افغان امن عمل قائم نہیں ہو سکتا. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امن ہماری ترجیح ہے، لیکن کوئی پیش رفت بھی اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی اگر امن عمل کی قیادت افغان حکومت نہیں کرتی اور اس کی حمایت نہیں کرتی. ان کا یہ بیان اس کے فوری بعد آیا ہے جب امریکی سفیر زلمے خلیل زاد اور طالبان کے وفود اسلام آباد پہنچے ہیں. اور ادھر افغانستان کے کپیسہ صوبے کے نجراب ضلع میں ایک بم دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کپیسہ صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان کی طرف سے نصب کیے گئے اس بم دھماکے میں 2 لڑکیاں، 2 لڑکے اور 2 خواتین جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ہلاک ہو گئے ہیں. لیکن طالبان نے ایک بیان میں شہریوں کی ہلاکتوں کا الزام افغان فورسز پر عائد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ توپ کے گولے سے یہ جانی نقصان ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کے ایک مقدمے میں آئی ایس آئی کے سربراہ سمیت 2 محکموں کے اعلی حکام کو طلب کر لیا ہے. عدالت نے وفاقی وزارت دفاع اور صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے متضاد موقف سامنے آنے پر دونوں محکموں کے حکام کو 14 اکتوبر کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں. پنجاب پولیس نے چونیا میں قتل ہونے والے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کیس میں ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ملزم کی شناخت کا 200% تک یقین ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں قائم سرکاری ہسپتالوں اور محکمہ صحت کے اداروں سے وابستہ ڈاکٹروں اور دیگر ملازمین کی حکومت کے نئے نظام لانے کے خلاف ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جس سے عام لوگوں کی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ حکومت نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نئے نظام کے آنے سے نہ صرف ہسپتالوں کا نظام بہتر اور عوام کی مشکلات حل ہو جائیں گی بلکہ اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔ اس بارے میں بھی رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے تقریباً 2 ماہ بعد جموں کے تمام سیاستدانوں کو رہا کر کے ان پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ یہ قدم مقامی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ جموں کے سیاستدانوں کو انتخابی عمل میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وادی کے سیاستدان اب بھی یا تو گرفتار ہیں یا گھروں میں نظر بند ہیں۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ سہیل انجم نے ہمیں بھیجی ہے۔ بھارتی کشمیر میں مواصلات پر بندش اور کرفیو جیسی صورتحال پر امریکی کانگریس کی بعض خواتین ارکان نے ٹویٹر پر پیغاموں میں تشویش کا اظہار اور ان بندشوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ بھی اس مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحت کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ، حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کی توجہ اپنی جانب ممزول کرا رہی ہے۔ مسعود خان نے واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں امریکی میڈیا نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں 7 ہفتے سے محاصرہ جاری ہے، شہریوں کی آزادی سلب ہو چکی ہے اور ان کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات بحال کرنے سے چند روز قبل شمالی کوریا نے ایک اور میزائل تجربہ کیا ہے۔ ہماری نامہ نگار بل گیلو نے سول سے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا نے میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل آبدوز کشتی سے داغا جاتا ہے۔ شمالی کوریا نے اس موقع کا انتخاب کیوں کیا، اس بارے میں سابق امریکی سفارتکار منترو اوبا کا کہنا تھا۔
我が国の排他的経済水域内に落下したものと見られるこのミサイルの発射は、
وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ وہ ڈرانے اور ترغیب دینے کا حربہ بیک وقت استعمال کرتا ہے۔ وہ کشیدگی بڑھا کر ساتھ ہی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع تارو کونو کا کہنا تھا۔
The North Koreans have a long history of juggling carrots and sticks.
جاپان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ یہ میزائل جاپان کے خصوصی معاشی علاقے میں گرا ہے، جو جاپان کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عراقی حکومت نے کہا ہے کہ منگل کے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 1 شخص ہلاک جبکہ 200 زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور سرکاری سہولیات پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ عمارتوں اور غیر ملکی سفارت خانے سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، کوئی ہماری حمایت نہیں کر رہا، ہم خون دے رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان گزر گئے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ہم اپنے مقدمے کو بین الاقوامی سطح پر لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اپنی آواز بلند کرنے کے، اور ان کے پاس اسلحہ ہے، دولت ہے۔ حکومت نے تشدد کے ذمہ دار فسادات کو بھڑکانے والے گروہوں پر عائد کی ہے کہ کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پرامن احتجاج کرنے والوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مواخذے کی تحقیقات کو اپنے خلاف بغاوت قرار دیا ہے، جبکہ ایوان نمائندگان کی کئی کمیٹیوں کے سربراہوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو پر الزام لگایا ہے کہ وہ عینی شاہدوں کے انٹرویوز اور دستاویزات کے حصول میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ بغاوت ہے جو عوام کی طاقت، ان کا ووٹ اور آزادی کو چھیننا چاہتی ہے۔ ایوان میں اکثریتی ڈیموکریٹس مواخذے کی تحقیقات میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے آئینی اختیارات کے تحت ٹرمپ کے خلاف الزامات عائد کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور طالبان کے سیاسی مذاکرات کار ہمسایہ ملک پاکستان پہنچ گئے ہیں، جو واشنگٹن اور باغی گروپ کے درمیان امن بات چیت کی نئی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ۔
افغان طالبان کے سیاسی دفتر کی ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں بتایا کہ طالبان کا 12 اراکین پر مشتمل وفد پاکستان کی حکومت کی دعوت پر اسلام آباد آ رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغان طالبان کا پاکستان آمد کا مقصد باہمی امور سمیت تعطل کے شکار امن مذاکرات پر طالبان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کرنا ہے۔
ملا صاحب برادر آخند جو اسلامی امارت کے ڈپٹی امیر ہے برائے سیاسی امور اور پولیٹیکل آفس کے جنرل ڈائریکٹر ہے، اس کی قیادت میں پاکستان جا رہے ہیں، اور ادھر ہمارے وفد پاکستان کے فارن منسٹری کے ہائی رینکنگ آفیشل سے ملیں گے اور مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے۔
طالبان کا وفد ایک ایسے وقت پر اسلام آباد آ رہا ہے جب افغان امور پر امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد بھی اسلام آباد میں ہیں۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زلمے خلیل زاد کے دورے کا مقصد امریکہ اور پاکستان کے درمیان نیویارک میں ہونے والی بات چیت کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ طالبان کا موقف ہے کہ اگر زلمے خلیل زاد پاکستان میں موجود ہیں اور وہ امن مذاکرات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے طالبان سے بات کرنا چاہیں تو طالبان بھی ان سے بات کرنے پر تیار ہیں۔
یہ ممکن ہے کہ ہمارے وفد ڈاکٹر خلیل زاد سے مل جائے، کیونکہ ہم تو طے شدہ ایگریمنٹ پر ابھی بھی قائم ہیں، اور ہماری نظر میں اگر امریکہ افغانستان مسئلے کے پیسفل حل چاہتے ہیں تو یہ بہترین بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے اس کے حل کے لیے، ورنہ دوسرا آپشن تو لڑائی ہے جو افغانستان میں پچھلے 18-19 سال سے جاری ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے پاکستان کے دورے کا مقصد امریکہ اور طالبان کے مابین امن مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لینا ہے اور افغانستان کے سیاسی حل کے مراحل کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ طالبان وفد پاکستان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرے گا۔ ادھر زلمے خلیل زاد اور طالبان کے وفد کی پاکستان آمد پر افغان صدارتی محل کے ترجمان صادق صدیق نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امن ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے زلمے خلیل زاد یا افغان طالبان کا نام لیے بغیر کہا کہ امن مذاکرات کے نتائج اس وقت تک برآمد نہیں ہوں گے جب تک اس کی سربراہی افغان حکومت نہ کرے۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات منسوخ کرنے کے اعلان کے بعد طالبان نے روس، چین اور ایران کا بھی دورہ کیا ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اسی سلسلے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات معطل کرنے کے فیصلے کے بعد طالبان وفد روس، چین اور ایران کا دورہ کر چکا ہے، جس کا مقصد بظاہر ان ممالک کے عہدیداروں کو امریکہ کی طرف سے امن بات چیت منسوخ کرنے کے بارے میں طالبان کے موقف سے آگاہ کرنا تھا، اور تجزیہ کاروں کے بقول طالبان کے اسلام آباد کے دورے کا تناظر بھی یہی ہے۔ تاہم افغان امور کے ماہر اور صحافی طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان وفد اور زلمے خلیل زاد کا ایک ساتھ پاکستان میں موجود ہونا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ افغان امن بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔
میری نظر میں بہت زیادہ امکان ہے دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کا، اور خلیلزاد کا اسلام آباد میں ہونا اور طالبان کا اسلام آباد آنا اس کا بالکل تعلق ہے، باوجود اس کے کہ طالبان کا دورہ پہلے سے پلان تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے، ان کو دعوت ملی تھی، دعوت انہوں نے قبول کی تھی، لیکن زلمی خلیلزاد کا آنا بالکل اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ کی طرف سے امن مذاکرات معطل کرنے کے فیصلے کے بعد بعض امریکی حکام کی طرف سے اس بات کا عندیہ دیا گیا تھا کہ یہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اگر طالبان اپنے موقف میں لچک کا مظاہرہ کریں گے،
اور زلمی خلیلزاد بھی بیسیکلی چاہے گا طالبان سے کہ کیا طالبان اپنا وہ موقف جو اس کا تھا پرانا اسی پہ قائم ہے یا اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور جو میری معلومات ہے طالبان کو پاکستان نے بھی میسج دیا ہے کہ ان کے پاس آپشن ہے جنگ بندی کا بھی، تشدد کم کرنے کا، اور بین الاقوامی مذاکرات میں حصہ لینے کا۔
دوسری طرف افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان امن بات چیت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے، طالبان کے روس، چین اور ایران کے دورے کے بعد پاکستان نے انہیں اسلام آباد کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان کی اعلیٰ قیادت سے رابطے قائم کر کے انہیں امریکہ کے بعض مطالبات منوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔
طالبان تو دیکھیں نا یہ چاہیں گے کہ مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں، جو باتیں طے ہو گئی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ طالبان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی بات سننے کو تیار ہیں، امریکہ کی کیا شرائط ہیں، کیا مطالبے ہیں، اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، تو جو بھی ظاہر ان کو اس میں اگر فائدہ نظر آئے گا تو وہ بھی پیش رفت کریں گے۔
یاد رہے کہ لگ بھگ ایک سال تک امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمی خلیلزاد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری رہنے والی بات چیت کے بعد فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پانے پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل میں ہونے والی ایک حملے کے بعد گزشتہ ماہ یہ بات چیت معطل کر دی تھی، جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر تبدیلی کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس بات کی تصدیق وزیر اعظم عمران خان نے بھی کر دی ہے، جن کا کہنا ہے کہ کابینہ میں صرف وہی رہے گا جو کام کرے گا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کو سوا سال کے عرصے میں کابینہ میں دوسری بار پھر تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے اگست 2018 میں اقتدار سنبھالا تو اس وقت تبدیلی کے نعرے کی وجہ سے ان سے وابستہ توقعات بہت زیادہ تھیں۔ احسن اقبال کہتے ہیں
تبدیلی ساری اب یہ رہ گئی ہے کہ کابینہ تبدیل کر دو۔ جو تبدیلی کے وعدے کیے گئے تھے کہ عوام کو سستی بجلی دینی ہے، سستی گیس دینی ہے، وہ تبدیلی کا تو صفحہ پھٹ گیا ہے۔
عمران خان کی حکومت کے موجودہ وزیروں کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بیوروکریسی کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات نہ ہونا بتایا جاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں ماضی کی حکومتوں کے بیوروکریٹس کی نیب کے ہاتھوں گرفتاریوں کے بعد مبینہ طور پر بیوروکریسی کوئی اہم کام کرنے کو تیار نہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے حالیہ ٹویٹ میں سوشل میڈیا پر آنے والی فہرستوں کی تردید کی اور کہا کہ ہمارے مخالفین پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ فردوس آشکابان کہتی ہیں کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی وزیراعظم کا اختیار ہے۔
پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے کہ ان کا اختیار اور استحقاق ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں رد و بدل کریں، لیکن یہ حق جو ان کا ہے اور جو ان کا اختیار اور استحقاق ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔
تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں فیصلہ سازی کا مرکز ایک نہیں،
ون پیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پیج تھا، حکومت کو ڈیسیشن میکنگ کرنی چاہیے، وہاں فیصلہ سازی میں کوئی اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی فیصلہ کرنے کے مراکز ایک سے زیادہ ہیں۔
کابینہ میں فوری تبدیلی کے حوالے سے اگرچہ نعیم الحق نے تردید کی، تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ علی پانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جموں کشمیر انتظامیہ نے تقریباً 2 ماہ بعد جموں کے تمام سیاستدانوں کو رہا کر کے ان پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ یہ قدم مقامی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ جموں کے سیاستدانوں کو انتخابی عمل میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وادی کے سیاستدان اب بھی یا تو گرفتار ہیں یا گھروں میں نظر بند ہیں۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
حکومت کی جانب سے 5 اگست کو جموں و کشمیر کی نیم خود مختاری کے خاتمے کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں کو یا تو گرفتار کر لیا گیا یا نظر بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب مقامی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل بی ڈی سی کے انتخابات کے پیش نظر جموں کے سیاستدانوں کو رہا کر دیا گیا، جبکہ وادی کے سیاستداں اب بھی گرفتار یا نظر بند ہیں۔ نیشنل کانفرنس جموں کے رہنما اور سابق ارکان اسمبلی دیویندر رانا اور جاوید رانا کے مطابق پولیس نے ان سے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی سیاسی سرگرمی کے لیے آزاد ہیں اور ان پر عائد پابندی یا ختم کر دی گئی ہیں۔ تاہم جموں کے ڈویژنل کمشنر سنجیو ورما کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی زیر حراست نہیں رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں اس سے کبھی نہیں روکا۔ یاد رہے کہ ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر نے حال ہی میں بی ڈی سی کے انتخابات کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق 24 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی اور اسی روز ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ پنچایتی راج نظام کے اس دوسرے مرحلے میں پنچ اور سرپنچ کونسل کے چیئرپرسنز کا انتخاب کریں گے۔ انسانی حقوق کے کارکن اور ایک سماجی فورم پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کی سیاسی شاخ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے مطالبہ کیا ہے کہ صرف بی ڈی سی ہی نہیں بلکہ اسمبلی کے بھی انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایف آئی نے دہلی میں ایک بڑی کانفرنس کر کے کشمیر کے تمام سیاستدانوں کو رہا کرنے اور پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں جمہوریت کی بحالی کے لیے ماحول سازگار ہے تو پھر اسے اسمبلی کا انتخاب کروانا چاہیے تھا، تاکہ صرف اس وی ڈی سی کا جس میں ایک مخصوص جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ لوگ وہاں پر وہ انتخاب عام طور پر جیتتے ہیں، انہیں کے ساتھ کے لیے وہ انتخاب ہوتا ہے اور ان کو خاص طور پر جو ہتھیار فراہم کیے جاتے ہیں حفاظت خود اختیاری کے قانون کے تحت اس کا اطلاق پورے کے پورے کشمیر پہ ہونا چاہیے، سری نگر ویلی میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ صرف جموں میں کرا۔ اس سے حکومت کی اس نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جموں اینڈ کشمیر میں باقاعدہ ایک ریلیجیس اینڈ کمونل کانفلکٹ چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ وی ڈی سی کو اب مزید مضبوط کر کے سری نگر ویلی کے جو 10 ضلع ہیں ان ضلعوں کے لوگوں کو پریشان کرنا چاہتی ہے۔
ادھر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ عمران خان کے دورے کے بعد ہونے والے اس دورے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کے خلاف ماحول سازی کرنا ہے۔ اجیت ڈوول نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے کشمیر اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات پر بندش اور کرفیو جیسی صورتحال پر امریکی کانگریس کی بعض خواتین ارکان نے ٹویٹر پر پیغاموں میں تشویش کا اظہار اور ان بندشوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ بھی اس مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحت کی پیشکش کر چکے ہیں جسے بھارت نے قبول نہیں کیا۔ یہاں واشنگٹن میں مقیم ایک تجزیہ کار سحر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی انتظامیہ کے لیے اس سلسلے میں کیا مشکلات ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
بھارت کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد وادی کی صورتحال پر جہاں کوئی 2 مہینے سے وہاں کے لوگوں کا احتجاج جاری ہے، مواصلات تقریباً منقطع ہیں اور بیرونی دنیا کا وہاں سے کوئی رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ کے بعض قانون سازوں نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کانگریس کے خاتون رکن اوکاسیو کارٹیز نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے بنیادی انسانی وقار، جمہوریت، مساوات اور سب کے لیے مساوی انسانی حقوق کے حامی ہیں۔ وہ اسی حوالے سے اپنے ہی ایک ویڈیو کے اپلوڈ کیے جانے پر، جو کسی شخص نے اپلوڈ کیا تھا اور جس میں اس نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، جواب دے رہی تھیں۔ اس شخص نے اس ویڈیو میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس سے قبل ایک اور ڈیموکریٹک رکن کانگریس رشیدہ طلیب نے بھی ستمبر میں کشمیر میں مواصلات کی بندش اور کرفیو کی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس بارے میں کیٹو انسٹیٹیوٹ کی تجزیہ کار سحر خان کا کہنا تھا،
کشمیر کے معاملے میں امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ جیسے نیوٹرل پوزیشن اختیار کرے، کیونکہ اس امریکہ کے پرسپیکٹو سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرلی دونوں ملک اس کو سالو کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب کشمیر جو ہے کم از کم اگر زیادہ 70 سال سے نہیں، کم از کم 30 سال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کرائسس بن گیا ہے، تو ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے زیادہ بڑا سٹینس لے۔ لیکن امریکہ دو چیزوں کی وجہ سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ امریکہ کے جو خارجہ تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی بہت اچھے ہیں, اور انہوں نے بھارت کے ساتھ بہت ڈیلز بھی کیے ہوئے ہیں آرمز کے بارے میں, نیوکلیئر انرجی کے بارے میں, اور ویریس بزنس ڈیلز بھی ہیں. ٹوریزم بھی بہت ہے امریکن سٹیزنس کا جو انڈیا جاتے ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بھارت کو ذرا آپ سمجھیں کہ زیادہ ہارڈ لائن اپروچ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کشمیر کے معاملے میں. تو آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ اب کانگریس وومن جو ہیں, اب یہ ان کا یہ پہلے ٹرمز ہیں, یہ ہیں بھی ذرا ریڈیکل ان دا سینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکن کانگریس ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر فوکس کرے, تو وہ صرف یعنی گلوبلی ہیومن رائٹس کو نہیں دیکھ رہے, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جنگوں نے ہیومن رائٹس کو کیسے وائلیٹ کیا ہے, اور خاص طور پہ فلسطین, کشمیر, روہنگیا کرائسس, یمن میں جو ہو رہا ہے, سیریا میں جو ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بہت ووکل ہیں. تو آئی تھنک کشمیر بھی اسی لائن میں آتا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ مدد کریں, ایسے مدد کریں کہ وہ انڈیا کو ایڈ کم دیں, یا وہ کم از کم انڈیا کو کریٹیسائز کریں, اتنا واضح کریں اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو بھی, اتنا جوش دلائیں کہ کشمیر کے بارے میں ذرا امریکن سٹیزن ذرا اٹینشن دینے.
یہ تھی سحر خان. خیر ہے کہ اس بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ان امور پر مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن بھارت کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کرے گا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پنجاب پولیس نے چونیا میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کیس سے ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کی جدید خطوط پر تربیت کی ضرورت ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے منگل کی رات لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چونیا کیس میں اہم سراغ ملا ہے. ایک بچے کی لاش اور تین بچوں کی ہڈیوں کے ڈی این اے سے ملزم کی شناخت کی گئی ہے. عثمان بزدار کے مطابق حالیہ چاروں وارداتیں سہیل شہزاد ول محمد اسلم نامی ملزم نے کی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مشکوک افراد کی جیو فینسنگ کی گئی. چونیا واقعے کے ایک ملزم کا ڈی این اے مقتول بچوں فیضان اور علی حسن کے کپڑوں سے ملنے والے نمونوں سے میچ کر گیا ہے.
ان میں فیضان کے کپڑوں پر موجود سیمن اور علی حسن کے کپڑوں پر موجود بلڈ سے ایک ملزم کا ڈی این اے میچ کر گیا, اور اس سسپیکٹ کا نام سہیل شہزاد ولد محمد اسلم ہے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی بنیادی وجہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی اچھی صورتحال کا نہ ہونا, پولیس کی جدید تربیت کا نہ ہونا, اور معاشرے میں جرائم کو برا نہ سمجھنا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ والدین اور اساتذہ کو مل کر بچوں میں ایسے خطرات سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہوگا.
جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہماری پولیس کی تربیت میں کوئی کمی ہے.
آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز نے بتایا کہ مبینہ ملزم سہیل شہزاد نے جون 2019 میں 12 سالہ علی عمران سے زیادتی کی اور گلا گھونٹ کر قتل کیا. اگست میں ملزم نے 2 مزید بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا. ملزم غیر شادی شدہ اور تندور پر روٹیاں لگاتا تھا. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران 4 بچوں کو اغوا کیا گیا تھا. ان کی لاشیں جھاڑیوں سے ملی تھی, جبکہ بچوں سے زیادتی کی بھی تصدیق ہوئی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے فرانس کی جانب سے مجوزہ دستاویزی منصوبہ کافی حد تک ایران کے لیے قابل قبول ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حسن روحانی نے کہا کہ فرانس کی جانب سے مجوزہ دستاویز کی نوک پلک مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بقول خاص طور پر ان جملوں میں ترمیم کی ضرورت ہے جس میں ایران کو جوہری پروگرام مکمل طور پر بند کرنے, علاقائی سالمیت اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنانے کا پابند کیا گیا ہے. ایران کے صدر کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک جانب امریکہ کے صدر یہ بیان دیں کہ وہ ایران پر سخت پابندیاں لگا رہے ہیں, اور دوسری جانب یورپی ممالک انہیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل جبیر نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایرانی صدر کو کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے, اور اس بارے میں تہران حکومت کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے. سعودی وزیر خارجہ نے منگل کی شب ایران سے متعلق ایک سے زائد ٹویٹس کیے جن میں انہوں نے ایران کے دعوے کی تردید کی۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ خیبر پختونخوا میں قائم سرکاری ہسپتالوں اور محکمہ صحت کے اداروں سے وابستہ ڈاکٹروں اور دیگر ملازمین کی حکومت کے نئے نظام لانے کے خلاف ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جس سے عام لوگوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ حکومت نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نئے نظام کے آنے سے نہ صرف ہسپتالوں کا نظام بہتر اور عوام کی مشکلات حل ہو جائیں گی بلکہ اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری اسپتالوں کے انتظام و انصرام کے لیے خود مختار بورڈز کے قیام کے خلاف ڈاکٹروں، نرسز اور دیگر طبی عملے میں شامل اہلکاروں کی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے باہر سڑک پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے وقت ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی مشترکہ تنظیم گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ترجمان ڈاکٹر حضرت اکبر نے ہڑتال کی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا،
جمعے کے دن انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہم دوبارہ الارج جائیں گے، پورا صوبہ آئے گا، ہر مکتبہ فکر سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ابقا سے ہم نے رابطہ کیا ہے، سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، حاضر برادری آنا چاہتی ہے، چیمبر آف کامرس آنا چاہتا ہے، ہم جمعے کے دن دوبارہ الارج جائیں گے اور میں ابھی سے کہتا ہوں ہم پرامن ہو کے جائیں گے۔
ضلع سوابی کے پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر پتیاری کا کہنا ہے،
جو ہڑتال ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن یہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم تو اس وجہ سے خلاف ہے کہ ہمارا سول سرونٹ جو ہمارا جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن سب زیادہ نقصان جو ہوگا وہ عوام کو ہوگا۔
سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے ہڑتال سے عام لوگ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور صوبے کے دور دراز سے آنے والے لوگ بھی اب سرکاری اسپتالوں کے بجائے علاج کے لیے نجی شعبے میں قائم اسپتالوں سے رجوع کرنے پر مجبور ہے۔
وہاں پہ لڑائی جھگڑے کر کے ہڑتالیں کر لیتے ہیں اور ادھر آ کے یہ اپنے اپنے مریضوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بہانا چاہیے، ان کو بس یہ چاہیے کہ اپنے کلینک یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ وہاں ہاسپٹلوں کو نہیں چلانا چاہتے، اور غریب لوگ کہاں جائیں۔
ابھی تک 13 ڈاکٹروں سمیت 18 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جنہیں پشاور کے بجائے مردان اور دیگر جیلوں میں قید رکھا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت ڈاکٹر اشام انعام اللہ خان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت اصلاحاتی ایجنڈے میں کسی قسم کے رد و بدل یا رکاوٹ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ہڑتالی ڈاکٹر اور ملازمین کو چاہیے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ جائے، بصورت دیگر ان کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی میں اس برس مانسون بہت جم کر برسا، پورے سندھ میں ہی کھل کر بارشیں ہوئیں جو پچھلے 2 برس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، لیکن ان کے سبب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا رہا۔ اتنی زیادہ بارش کی کیا وجوہات تھیں اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے، بتا رہی ہیں سدرا ڈار کراچی سے۔
کراچی پر ان دنوں بادل مہربان ہیں جو ہر وقت برسنے کو تیار رہتے ہیں۔ جس کو کراچی کے شہری غیر معمولی بارشیں تصور کر رہے ہیں وہ محکمہ موسمیات کے مطابق معمول کی برسات ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی میں اب تک مون سون کے 3 ماہ میں 310 ملی میٹر بارشیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔
سب سے زیادہ بارش 1959 میں مون سون کے سیزن میں کراچی میں 597 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے یہ کوئی غیر معمولی بارشیں نہیں ہیں، پہلے بھی بارشیں ہوتی رہی ہیں ایسی، لیکن کراچی میں پچھلے چند سالوں سے کوئی زیادہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے 2018 بالکل ہی ڈرائی گیا تھا، اس میں 1 ملی میٹر بھی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی تھی۔ اسی طرح اس سے پچھلے کوئی 2-3 سال ایسے تھے کہ جن میں بہت کم بارش پڑی تھی کراچی میں، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے عام لوگوں کو کہ جی اس سال بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ 7 ایسے سیزن گزر چکے ہیں مانسون سیزن جن میں اس سے زیادہ بارش ہوتی رہی ہے مانسون میں۔
محکمہ موسمیات ان بارشوں کو کراچی کی تاریخ کا 8واں بڑا مانسون قرار دیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں شہر کو اربن فلڈ کی صورتحال بھی پیش آئی۔ ہائیڈرولوجی اور واٹر ریسورسز کے ماہر حسن عباس کے مطابق بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کر کے اسے بوقت ضرورت کام میں لایا جا سکتا ہے۔
ذخیرہ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ کے
شہر کے نیچے ایسی جیولوجیکل فارمیشن ہے جس کے بیچ میں پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم اپنی ٹرم میں ایکویفر کہتے ہیں۔ اگر آپ کا سب سرفیس ایکویفر ہے آپ کی فارمیشن کا، تو اس کے بیچ میں آپ اس پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈرینیج ویلز بنائے جاتے ہیں، کنسٹرکٹڈ ویٹ لینڈز بنائے جاتے ہیں، اربن سٹریمز کو ریسٹور کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں ریچارج پونڈز، ریچارج ویلز اور ریچارج ٹرینچز بنائے جاتے ہیں۔
جامعہ کراچی کے شعبہ ماحولیات کے معلم ڈاکٹر وقار کے مطابق موسمی تبدیلی کا اثر گلیشیئرز پر پڑ رہا ہے، جبکہ دنیا کے تیسرے بڑے گلیشیئر پاکستان کے شمال میں پائے جاتے ہیں جو اس تبدیلی کے زیر اثر ہیں۔
گلیشیئرز ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کے پگھلنے کا خطرہ ہے، اور اگر گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو آپ کے پاس سیلاب آئیں گے۔
ماہرین کے مطابق شدید گرمی اور سردی، طوفان، بارشیں، سیلاب اور گلیشیئرز کا پگھلنا، یہ سب موسمی تبدیلی کا اثر ہے۔ تاہم کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں معمول کی بارشوں سے معمولات زندگی کا مفلوج ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ شہر مزید بارشوں کا متحمل نہیں، کیونکہ ابھی تک یہ شہر کسی بھی ایسی موسمی تبدیلی پر جامع منصوبہ بندی کے بغیر ہی کام کر رہا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار اور سعودی صحافی جمال خشوگجی کی پہلی برسی کے موقع پر اقوام متحدہ کے رپورٹر اور خشوگجی کی منگیتر نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ صرف الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدام ہی ایک مضبوط پیغام دیں گے کہ کوئی بھی قتل کر کے بچ نہیں سکتا۔ وائس آف امریکہ کے ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ایک سال پہلے 2 اکتوبر 2018 کا دن تھا جب ایک ممتاز سعودی صحافی اور روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگجی استنبول میں سعودی کونسل خانے میں داخل ہوئے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ ترک انٹیلیجنس کے آڈیو ریکارڈنگز کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی ایجنٹوں نے ممکنہ طور پر خشوگجی کو سکون آور انجیکشن لگایا اور پھر پلاسٹک بیگ استعمال کرتے ہوئے ان کا گلا گھونٹ دیا، جس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن اعلیٰ ترین سطح سے محاسبے اور احتساب کے مطالبات بھی بے سود رہے۔ ہاتھیکا چینگیز، مقبول صحافی خشوگجی کی منگیتر، کہتی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں ترک مصنفہ ہاتھیکا چینگیز نے خشوگجی کی گمشدگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تیل اور ہتھیاروں کے موجودہ سمجھوتوں کی وجہ سے خشوگجی کا کیس بالآخر نظر انداز ہو گیا۔ ہاتھیکا چنگیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ وسیع تر پیمانے پر توانائی کے وسائل کو کنٹرول کرنے والی سیاسی اور اقتصادی طاقت کو قتل کے ارتکاب پر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ متعدد ممالک اس آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کی مصنفہ خصوصی رپورٹر ایگنس کیلامارڈ نے جون میں اس بات کا تعین کیا تھا کہ سعودی عرب خشوگجی کی موت کے لیے جانی بوجھی قتل کی سازش کا ذمہ دار ہے، اور انہوں نے اعلیٰ سعودی عہدیداروں سمیت ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کو بھی چھان بین میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کی سینٹ نے دسمبر میں متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں ولی عہد کو خشوگجی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن صدر نے ولی عہد کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سعودی عرب تعلقات عام ہیں جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔
They've been a terrific ally. They're creating millions of jobs in this country.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی نے بھی سعودی عرب کے مستقبل کے بادشاہ کی طرف براہ راست اشارہ نہیں کیا۔ میں نے ان کے والد سے تفصیلی بات کی ہے، وہ ہمارے بہترین حلیف ہیں، وہ اس ملک میں لاکھوں ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں، وہ نہ صرف فوجی ساز و سامان بلکہ بہت سی چیزوں کے لیے $400 ارب کے آرڈر دے رہے ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں اس نوعیت کی صورتحال کے بارے میں انتہائی خفا اور ناخوش ہوں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اجرا کے محض 10 روز کے بعد عالمی لیڈر جاپان کے شہر اوساکا میں G20 سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہوئے، جہاں باس ولی عہد شہزادے کو انتہائی گرم جوشی سے ملے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایگنس کیلامارٹ کا کہنا ہے کہ ولی عہد کے لیے دوستی کے اس مظاہرے میں میں نے اپنی رپورٹ کو مسترد ہوتے دیکھا۔ سعودی عرب میں خشکچی کے قتل میں ملوث 11 مشتبہ افراد پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. ان میں سے 5 کو سزائے موت ہو سکتی ہے, لیکن کیلامارڈ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں یہ مقدمہ بند دروازے میں ہونے والی کارروائی ہے جو بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتی. انہوں نے آئندہ برس ریاض میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کو کہیں اور منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا پھر سعودی عرب کی ساکھ کو بحال کرنے کی بات کی ہے. وہ ارچنگیز خبردار کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں عالمی لیڈروں کے عملی اقدام ممکنہ طور پر خشکجی جیسے دوسرے لوگوں کی قسمت کا تعین کر سکیں گے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے کہ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے سعودی نژاد کالم نگار جمال خشکجی کے قتل کو 1 سال گزر گیا ہے. استنبول میں سعودی قونصل خانے میں ہونے والے اس قتل کے باوجود سعودی امریکہ تعلقات میں کوئی رخنہ نہیں پڑا. سعودی عرب اب بھی امریکہ کا قریبی رفیق ہے. امریکہ سعودی عرب کے ہاتھ ہتھیار بھی بیچ رہا ہے اور امریکہ نے اپنے فوجی بھی سعودی عرب بھیجنے کا عندیہ دیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس مضبوط رشتے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
استنبول میں واقع سعودی عرب کے قونصل خانے میں اخبار واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار سعودی نژاد جمال خشوگجی کا قتل 1 سال پہلے ہوا تھا. خشوگجی سعودی قونصل خانے گئے اور وہاں مشتبہ طور پر سعودی ٹیم نے ان کو قتل کر کے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے غائب کر دیا. شبہ ظاہر کیا جاتا رہا کہ یہ سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان کے احکامات کے تحت کیا گیا تھا, مگر اس کے باوجود صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ نہ صرف تعلقات استوار رکھے بلکہ ان کو اور بھی مضبوط کیا. دوسری طرف امریکی کانگریس اور صدر ٹرمپ کے درمیان اس کے بارے میں اختلافات نمایاں ہوتے گئے. کانگریس نے سعودی عرب کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی کی قراردادیں بھی منظور کیں. کانگریس کے رکن ڈیموکریٹ جم میک گون کہتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہتھیار فروخت نہیں کرنے چاہیے اور نہ فوجی امداد دینی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ دونوں جماعتوں کی اکثریت نے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں قرارداد منظور کی کہ ہتھیاروں کی فروخت کو محدود کر دیا جائے, مگر صدر ٹرمپ نے اسے بار بار ویٹو کر دیا. صدر ٹرمپ سعودی حکمرانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو ایک اور حوالے سے قائم رکھنے پر مصر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اقتصادی مفادات کا یہی تقاضا ہے.
It's a very simple equation for me. I'm about make America great again and I'm about America first.
میرے لیے یہ بالکل آسان سوال ہے. میں امریکہ کو ہمیشہ اولیت دیتا ہوں اور یہ سب کچھ اول امریکہ کے نام پر کیا گیا ہے. سینٹر فار امریکن پروگریس کی تجزیہ کار کیلی سیمین کہہ رہی ہیں,
I think Secretary Pompeo and President Trump have made their calculations with respect to Saudi Arabia.
تجزیہ کار کیلی میک سیمن کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں وزیر خارجہ پومپیو اور صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کر لیا ہے. یمن میں سعودی عرب جو کچھ کر رہا ہے اس سلسلے میں امریکہ نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کی تجزیہ کار یاسمین فاروق کا خیال ہے,
But the end result of it is that a strategic relationship between the US and Saudi Arabia today really hinges on the personal decision of the president of the United States.
یاسمین فاروق کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان گہرے تعلقات کی وجہ صدر ٹرمپ کا ذاتی فیصلہ ہے. امریکی قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے یہ کوئی ادارہ جاتی تخمینہ نہیں ہے اور اس کا امریکہ مشرق وسطی پالیسی سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں بنتا. یاسمین فاروق کا یہ بھی کہنا ہے کہ خشوگجی کا قتل مستقبل بھی سعودی عرب کے لیے بدنامی کا باعث بنا رہے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی نے متنبہ کیا ہے کہ یونان کے 3 جزیروں پر پناہ کی تلاش میں آنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کو جلد از جلد کسی دوسری جگہ منتقل کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہاں خطرناک حد تک بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
سمندر کے راستے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کی آمد میں ماہ ستمبر میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے. گزشتہ ماہ 10,000 سے اوپر پناہ کے متلاشی ان جزیروں تک پہنچے ہیں. ان میں زیادہ تر افغانستان اور شام سے آنے والے خاندان ہیں گزشتہ 3 سالوں کے دوران یہاں پہنچنے والے پناہ گزینوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی یو این ایچ سی آر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان 3 جزیروں پر پہلے سے ہی 30,000 پناہ گزین مقیم ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی مزید آمد نے وہاں پہلے سے موجود خراب صورتحال کو مزید ابتر کر دیا ہے۔ اتوار کے روز مویرا نامی جزیرے پر آگ لگ گئی جس سے ایک عورت ہلاک ہو گئی اور کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ آگ لگنے کے بعد رہائشی اشتعال میں آ گئے اور ان کی اپنے سینٹر پر پولیس کے ساتھ ہاتھاپائی ہوئی۔ اس سینٹر میں 12,600 پناہ گزین رہتے ہیں۔ یہ تعداد سینٹر کی گنجائش سے 5 گنا زیادہ ہے۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان لس تھراسل کا کہنا تھا کہ دیگر جزیروں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے جو کہ اب مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ تھروسل نے کہا، لوگوں کو ان جزائر پر ایسے ناموزوں اور غیر محفوظ حالات میں رکھنا غیر انسانی ہے اور ان کو جلد ختم ہونا چاہیے۔ یونان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دباؤ کو کم کرنا اور بغیر والدین کے بچوں کو تحفظ فراہم کرنا اس کی ترجیحات ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہرحال ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہم یونان کی حکومت سے با اصرار کہتے ہیں کہ 5,000 سے زیادہ پناہ گزینوں کو جن کی پناہ کی درخواستوں کو کاروائی کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، یونان منتقل کرنے کے منصوبوں میں تیزی لائی جائے۔ پناہ گزینوں میں 4,400 ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کے ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لس تھراسل کہتی ہیں کہ ان کی حالت زار خصوصی طور پر باعث تشویش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 میں سے صرف 1 بچہ ایسی جگہ پر رہتا ہے جو اس کی عمر کے مطابق ہے۔ باقی بچے بچیاں انتہائی خطرناک اور برے حالات میں رہتے ہیں جہاں انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یو این ایچ سی آر نے یورپی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ان بچوں کو قبول کریں اور محفوظ اور مہذب رہائش فراہم کرنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں پولیس کے ایک سابق افسر کو گزشتہ سال اپنے ایک غیر مسلح پڑوسی کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی بنا پر مجرم قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
امریکی ریاست ٹیکساس کی ڈسٹرکٹ جج ٹیمی کیمپ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا،
وی دی جوری یونانیمسلی فائنڈ دی ڈیفینڈنٹ ایمبر گائیگر گلٹی آف مرڈر ایز چارجڈ ان دی انڈائٹمنٹ۔
ہم یعنی جیوری متفقہ طور پر مدعا علیہ امبر گائیگر کو قتل کا مجرم پاتی ہے، جیسا کہ فرد جرم میں الزام عائد کیا گیا تھا۔ امبر گائیگر کا دعویٰ تھا کہ وہ گزشتہ ستمبر کے مہینے میں اپنے اپارٹمنٹ کی بجائے غلطی سے ایک دوسرے اپارٹمنٹ کو اپنا اپارٹمنٹ سمجھ کر اس میں داخل ہو گئی تھیں، جہاں انہوں نے 26 سالہ بوتھم جین کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ان کے گھر میں گھسانے والا کوئی مداخلت کار تھا اس پر گولی چلا دی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ سینٹ لوسیا کے کیریبین جزیرے سے تعلق رکھنے والا جین گائیگر کے گھر کی نچلی منزل میں رہتا تھا اور وہ ایک اکاؤنٹنگ فرم میں کام کرتا تھا۔ گولی مارنے کے واقعے سے جین کے خاندان اور افریقی امریکی سرگرم کارکنوں میں یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ گائیگر کو، جو کہ ایک سفید فام عورت ہے، ان دوسرے پولیس افسروں کی طرح کوئی سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا جنہیں غیر مسلح سیاہ فام لوگوں کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنے پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ بوتھم جین کے خاندان کے اٹرنی لی میرٹ نے کہا،
It's a signal that the tide is going to change here. Police officers are going to be getting to be held accountable for their actions, and we believe that that will begin to change.
یہ ایک سگنل ہے کہ اب یہاں حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ پولیس افسروں کو ان کے اقدامات پر ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی شروعات ہو رہی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اس سے دنیا بھر میں پولیس کلچر میں تبدیلی کی شروعات ہو جائے گی۔ یہ الفاظ تھے بوتھم جین کے خاندان کے اٹرنی لی میرٹ کے۔ جیوری نے اپنا فیصلہ سنانے کے کچھ گھنٹے بعد مقدمے کی سزا کے مرحلے کی شہادت کی سماعت شروع کر دی۔ گائیگر کو، جسے شوٹنگ کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا، 5 سے 99 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اور اور اب ہم پیش کر رہے ہیں امریکہ میں مقیم تھائی لینڈ کی ایک تاریخی وطن لکھپتی کاروباری خاتون کی کامیابی کی انوکھی کہانی، جو کچھ عرصہ پہلے ایک روایتی طالبہ کی طرح تھائی لینڈ سے بزنس کی تعلیم اور زندگی میں نئے تجربات سے لطف اندوز ہونے کے لیے امریکی ریاست کیلیفورنیا آئی تھیں، لیکن پھر وہاں پالتو جانوروں کے ایک شیلٹر سے ایک بلی کا بچہ ان کی زندگی میں آیا، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اسے اس خاتون کی قسمت کہیں جو اس بلے کے بچے سے جڑی تھی، یا صرف اور صرف انٹرنیٹ کا جادو؟ اس کا فیصلہ آپ کریں یہ کہانی سن کر، جسے وائس آف امریکہ کے لیے بھیجا ہے ورگانان کومپچان نے، اور اسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تھائی لینڈ کی 23 سالہ بزنس کی طالبہ واریسری میتا جٹی پان کو کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں اتفاقاً داخل ہونے والا بلی کا ایک بچہ اس کی آنے والی زندگی کو خوشیوں اور دولت سے بھر دے گا؟ ہوا یہ کہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے دوران وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ جانوروں کے ایک شیلٹر میں گئیں۔ ان کا مقصد صرف ان لاوارث پالتو جانوروں کو دیکھنا تھا جنہیں لوگ کسی بھی وجہ سے وہاں جمع کرا دیتے تھے۔ وہاں انہوں نے جب نیلی آنکھوں والا 5 ماہ کا بلی کا ایک خوبصورت سا بچہ دیکھا تو وہ انہیں اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے اپنی پالتو بلی بنا کر گھر لے آئیں اور اس کا نام رکھا نالا۔ اور سنیے کہ اس وقت ان کا خیال کیا تھا۔ میرا اس کو اڈاپٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے نالا کو پنجرے میں دیکھا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے اس سے ایک بھرپور تعلق محسوس ہوا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اس نے میرے چہرے اور میری ناک کو چاٹا، اور پھر میں نے اسے اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھے تاثرات مہتا جٹی پان کے اس وقت جب انہوں نے اس بلی کے بچے کو اڈاپٹ کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہاں امریکہ میں بچے اور بڑے پالتو جانوروں کو شوق سے اور پیار سے گھر میں رکھتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وہ بلی کا بچہ بھی دوسرے عام بلی کے بچوں جیسا ہی تھا۔ لیکن پھر وارث سری نے جو پوکی کہلاتی ہیں جو کچھ نیا کیا وہ 2012 میں بہت عام بات نہیں تھی۔ انہوں نے نالا کے نام پر ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولا اور اس میں اس کے کچھ فوٹو پوسٹ کر دیے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
I wanted to challenge myself and see how many followers I can cultivate. That wasn't a day that I didn't
post. میں خود کو چیلنج دینا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کتنے فالوورز لا سکتی ہوں۔ تو میں نالا کے اکاؤنٹ پر کام کرتی رہی۔ کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا تھا جب میں نے اس کی کوئی تصویر پوسٹ نہ کی ہو، اور پھر اس کے پرستاروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ میری بلی کے لاکھوں پرستار ہو جائیں گے۔ ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا جبکہ میں 5 سال سے یہ کام کر رہی تھی۔ پوکی نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ان کی بلی کے لاکھوں پرستار ہو جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ 1 سال کے اندر اس کے فالوورز کی تعداد لگ بھگ 7 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کمپنیوں نے نالا کو اپنی مصنوعات کے ساتھ دکھانے کے لیے پوکی کو معاوضہ ادا کرنا شروع کر دیا، اور گریجویشن کے بعد نالا کے پرستاروں کی تعداد بڑھانا اور برانڈز کے ساتھ کام کرنا پوکی کا فل ٹائم جاب بن گیا۔ اور اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ میری فیملی چاہتی تھی کہ میں گھر واپس آؤں۔ میرے ڈیڈ نے ایک بار مجھ سے کہا کہ تم صرف ایک بلی کے ساتھ کیا کچھ حاصل کر سکتی ہو، لیکن نالا اپنی پہلی پرفارمنس پر پوکی کے لیے $300 کما کر لائی۔ اب کچھ کمپنیاں اپنے پلیٹ فارمز پر چند فوٹوز پوسٹ کرنے کے لیے $15,000 تک کا معاوضہ ادا کرتی ہیں۔ 9 سالہ بلی نالا کی پرفارمنس کی بدولت پوکی نے کیلیفورنیا میں ایک کار اور 2 مکان خریدے، اور اسے ہالی ووڈ میں ایک ریڈ کارپیٹ مووی پریمیئر اور بہت سے ٹاک شوز اور تقریبات میں شرکت کا موقع ملا۔ پوکی جو اب 32 سال کی ہیں ستمبر میں اپنے کیٹ فوڈ انٹرپرائز کی سی ای او بن چکی ہیں۔ پوکی کہتی ہیں کہ یہ سب ان برانڈز کو برقرار رکھنے کا معاملہ ہے۔ اس وقت ان کے پرستاروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور نالا اس وقت اپنی بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ کسی ایک یا 2 ڈبوں میں بیٹھی رہتی ہے اور بند دروازوں کو دھکا دے کر کھولنا اس کا سارا دن کا کام ہے۔ وہ ان ڈبوں میں اونگنا پسند کرتی ہے، اور اس وقت سخت برا مانتی ہے جب وہ دروازے کے پیچھے ہو۔ وہ کسی بھی دوسری بلی کی طرح دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ان جیسی نہیں ہے۔ وہ انٹرنیٹ کی سب سے مشہور بلی ہے جس کے انسٹاگرام پر 40 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، اور وہ لاکھوں ڈالرز کماتی ہے۔ نالا کی شہرت نے اس کی مالکہ پوکی کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے، جو امریکہ میں ایک تھائی اسٹوڈنٹ سے اب ایک لکھپتی کاروباری خاتون بن چکی ہے۔ اور آپ اسے کیا کہیں گے، پوکی کی قسمت؟ جو نالا سے جڑی تھی، یا سوشل میڈیا کی کامیابی کی ایک کہانی، یا سوشل میڈیا کا کمال؟ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ میں ہوں یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر سے 35,000 افراد ٹریجر ہنٹ یعنی خزانے کی تلاش کے کھیل میں شرکت کے لیے راکی ماؤنٹینز پہنچے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ نارتھ نیو میکسیکو سے ماؤنٹنا تک پھیلا ہوا ہے اور اسی علاقے میں خزانہ چھپایا گیا ہے، اور کہانی کچھ یوں ہے کہ اس خزانے کی تلاش میں شامل کھوجیوں کو شاہپارے جمع کرنے والے ایک مالدار کاروباری شخصیت اور شاعر فارسٹ فین کی لکھی نظم میں خزانے تک پہنچنے کے لیے اشارے دیے گئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے خزانہ کئی سال پہلے جمع کیا اور چھپا دیا۔ یہ داستان بہت مشہور ہوئی جب انہوں نے کتاب دی تھرل آف دا چیز تحریر کی۔ اس کتاب میں وہ اپنی زندگی اور خزانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ خزانہ اصلی ہے، جبکہ کچھ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے پینیلوپ پاولا نے اس علاقے کا دورہ کیا اور مسٹر فین سے اس کھیل کے بارے میں گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
This is the spot I was talking about.
یہ ساشا جانسن ہے، خزانے کی تلاش میں سرگرداں ایک کھلاڑی۔ ساشا جانسن 5 سال سے اس خزانے کی تلاش میں ہیں جو کاروباری شخصیت فارسٹ فین نے ممکنہ طور پر راکی ماؤنٹینز میں چھپا رکھا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے کم از کم 300 مرتبہ کھوج لگایا ہے، مجھے اب گنتی بھی یاد نہیں، یہ میرا اندازہ ہے۔ ساشا جانسن بلیک کینین کیمپ گراؤنڈ جو نیو میکسیکو کے علاقے سینٹا فے کے شمال میں واقع ہے وہاں موجود ہیں۔
This would be the starting point.
اگر یہ بات درست ہے کہ خزانہ چھپایا گیا ہے، تو بھی کیا چیز ہے جو اس مقام سے ماؤنٹنا تک تلاش پر ساشا کو اور ان جیسے دیگر کھلاڑیوں کو مجبور رکھے ہوئے ہے؟
I have become more in tune with nature.
ساشا بتا رہی ہیں کہ میں فطرت کے ساتھ رچ بس گئی ہوں، لہٰذا مجھے یہ غیر معمولی حد تک شاندار تجربہ لگتا ہے جو مجھے اس پر معمور رکھتا ہے، اور دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ میں نے فارسٹ فین کی نظم میں موجود اشاروں کو سمجھنے میں پیش رفت کی ہے۔ یہ تھی ساشا جانسن۔ سنیے فارسٹ فین اپنی نظم سے کچھ اقتباسات پڑھ
رہی ہیں۔
فارسٹ فین بتاتے ہیں کہ 1988 میں جب ان میں مہلک سرطان کی تشخیص ہوئی تو انہوں نے خزانے والا صندوق تیار کیا جو ہیرے جواہرات سے بھرا تھا، اور پھر ایک نظم لکھی جس میں اس کے بارے میں اشارے دیے گئے۔
If I was gonna die, I was just gonna give...
اگر میں مرنے والا ہوں تو میں لوگوں کو وہی موقع دینا چاہتا ہوں جو مجھے ملا تھا۔ فارسٹ فین کو کینسر سے تو نجات مل گئی، لیکن انہوں نے سال 2010 تک اس کھیل کو جاری رکھا جب امریکہ میں معاشی بحران زوروں پر تھا۔ فارسٹ فین بتا رہے ہیں کہ میں نے لوگوں میں یہ امید زندہ رکھی کہ شاید قوس قزح کے آخری کونے پر ان کے لیے سونے سے بھری گولک رکھی ہے۔ ان خوبصورت نوادرات سے آراستہ ہے جو انہوں نے زندگی کے سفر میں جمع کیے۔ فین نے ایک غیر معمولی زندگی گزاری۔ وہ ایک باقاعدہ پائلٹ تھے جنہوں نے 1968 میں ویتنام جنگ میں رضاکارانہ خدمات انجام دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں جنگی مارکوں میں حصہ لیا اور کئی مرتبہ موت کو شکست دی۔
5 or 6 crash landed one time in Vietnam.
وہ بتا رہی ہیں کہ 5 یا 6 بار، اور ایک مرتبہ تو ویتنام میں ہنگامی حالات میں لینڈنگ کرنا پڑی۔ میرے جہاز کو مار گرایا گیا تھا، لاؤس میں F-100 سے چھلانگ لگائی۔ فین کے پاس جہاز کے ملبے سے ایک حصہ بھی موجود ہے۔ مارک ہاورڈ ایک سونار ہیں، وہ فین کو 25 سال سے زیادہ عرصے سے جانتے ہیں، وہ بھی پچھلے 9 سال سے خزانے کی تلاش میں ہیں۔
I'm a goldsmith. I would love to have a...
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنار ہوں، چاہوں گا کہ مزید ایسا سونا حاصل کروں جس کے لیے مجھے فی اونس $1500 نہ دینا پڑے۔ لیکن خزانے کے بارے میں شواہد کی کمی اور اس کی ممکنہ دریافت کے بارے میں شبہات خزانے کی حقیقت پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ مارک ہاورڈ بتا رہے ہیں کہ میری بہت سے ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے فین کے پاس یہ صندوق دیکھا تھا، بیشتر اس کے کہ وہ اسے چھپا دیتے، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ خزانے کی اس تلاش کے سبب سینٹا فے میں سیاحت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خزانے کی اس تلاش میں کچھ جانیں بھی گئی ہیں۔
I would urge people to know where you're going. The mans can be terribly unforgiving to those who don't respect.
فارسٹ فین بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، اور وہ کسی کو بتا کر آئیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ پہاڑیاں ان کے ساتھ خوفناک حد تک بے رحم ہو سکتی ہیں جو ان کی اہمیت کا احترام نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں۔ کیا فین کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس خزانے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟
It's possible my treasure chest could be found this afternoon or it could be 100
years. وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل ممکن ہے کہ میرے چھپائے ہوئے خزانے کا صندوق آج سے پہر ہی مل جائے، یا شاید 100 سال بعد، یا شاید 500 سال بعد کسی کو ملے، کیا خبر۔ پینیلو پاولا کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرڈ گل اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔